وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ لاہور میں کل کے دہشت گرد حملے کے بعد لاہور جنرل ہاسپٹل میں قائم ہیلپ لائن کی اطلاع سے شروع کریں گے، جہاں متاثرین کے رشتہ دار ٹیلی فون کر کے خیریت معلوم کر سکتے ہیں. آگے چل کر ہم پاکستانی افواج کی اس تشویش پر بات کریں گے کہ امریکہ اور افغانستان میں پاکستان کے خلاف لابیز کار فرما ہیں، اور آخر میں ہم امریکی کانگریس کے روس کے خلاف سینکشنز پر گفتگو کریں گے. اور آج بھی ہمارا پروگرام فیس بک پر ہے، لہٰذا اگر آپ کمپیوٹر کے قریب ہیں تو facebook.com/VOA Urdu پر جا کر اپنے کامنٹس دے سکتے ہیں، سوالات کر سکتے ہیں. آپ ہمیں مفت کال بھی کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر ہے 0800-777-89. ہمارا جو آج کا پینل ہے، اس میں اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لاہور جنرل ہاسپٹل کے ایڈیشنل ڈائریکٹر ایمرجنسی ڈاکٹر احمد نعیم اختر ہمیں جوائن کریں. وہ ہمیں بتائیں گے کہ جو لوگ اس واقعے میں ہلاک ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، ان کے لواحقین کس طرح ٹیلی فون کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر حامد سعید نے، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں سینئر ڈاکٹر اور پی ایم اے کے سابق عہدیدار ڈاکٹر شیرشاہ سید. اور ڈاکٹر شیرشاہ، آپ کو بھی خوش آمدید.
شکریہ.
تو ہم آپ کے کامنٹس بھی لیتے رہیں گے اس پہلے آدھے گھنٹے میں، لیکن کیونکہ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ بریگیڈیئر حامد سعید ہمارے ساتھ ہیں، تو ان سے ہم ابتدا کرتے ہیں. بریگیڈیئر حامد، یہ بتائیے کہ لاہور بہت محفوظ شہر سمجھا جاتا ہے، اس کے باوجود یہ دوسرا بڑا دہشت گرد حملہ ہے جو ہوا ہے، آپ کے خیال میں کہاں کہاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، کس طرح سے سیکیورٹی کو پھلانگتے ہوئے لوگوں نے یہ کارروائی کی؟
جی بہت شکریہ. اس میں کافی چیزیں ہیں جو قابل ذکر ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ اس کو سیف سٹی قرار دینے کے لیے بہت سارے فنڈز الاٹ کیے گئے، 12 ارب روپے دیے گئے کہ کیمرے لگائے جائیں گے تاکہ ہر جو نقل و حرکت ہے اس کا جائزہ لیا جا سکے اور اس پر نظر رکھی جا سکے.
جی.
اور کل یہ معلوم ہوا کہ 12 ارب روپے تو خرچ ہو گئے، لیکن جو کیمرے تھے ان کو کنیکشن ہی نہیں دیا گیا، نان فنکشنل.
اچھا.
اس کو تو میں سیدھا بولوں گا خراب طرز حکمرانی. آپ نے ایک انتظامی فیصلہ کیا، پیسے لگا دیے اور اس کو فالو اپ کسی نے نہیں کیا کہ وہ کیمرے فنکشن ہوئے تھے کہ نہیں. نمبر دو ہے بد انتظامی، وہ بھی اسی کا حصہ ہے خراب طرز حکمرانی کا، نیچے لیول پہ. کہ بد انتظامی میں یہ ہے کہ جو ہماری سول انٹیلیجنس ایجنسی ہیں، انہوں نے مکمل طور پر اپنے آپ کو اس عمل سے الگ کر رکھا ہے. ان کو سمجھتے ہیں کہ اس طرح پولیٹیکل اپوننٹ کی اوپر جو رپورٹنگ ہے یہی ان کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور وہ انہوں نے جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کو کسی نے سیریسلی نہیں لیا. اور فوج کی طرف سے دبے لفظوں میں بار بار اس کے اوپر احتجاج کیا جاتا رہا ہے کہ جی سارا ہی ذمہ داری ہمارے اوپر تو ڈالی گئی ہے، ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن جو بلک آف دی ریسورسز یا وسائل ہیں وہ تو سول انتظامیہ کے پاس ہیں، اور وہی اس پہ انہوں نے مزید فنڈز ایلوکیشن کرنی ہے. بہت سارے ایسے کام تھے جس میں سیکیورٹی کوآرڈینیشن کی ضرورت تھی، اس کے لیے کچھ مختلف دفاتر جو ہیں انہوں نے قیام میں آنا تھا، مختلف قسم کی مشینری خریدی جانی تھی. اس پہ کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، نتھنگ واٹس ایور. تو جو اس میں 20 پوائنٹ تھے اس میں سے 2 یا 3 جو فوج سے متعلق تھے اس کے اوپر تو کچھ نہ کچھ کام ہوا. جو باقی کام سول گورنمنٹ نے کرنے تھے اور مختلف اداروں کو انہوں نے تنظیم کو منظم کر کے لگانا تھا، بد قسمتی سے اس کے اوپر تسلی بخش کام نہیں ہوا.
بریگیڈیئر حامد، آپ کے خیال میں آج کل جس طرح سے پاناما لیکس پر ہر ایک لگا ہوا ہے، کیا جو انتظامی امور ہیں اس پر توجہ نہیں مل رہی؟ کیونکہ جس کو دیکھو، چاہے میڈیا ہو چاہے انتظامیہ ہو، سب کے سب صرف ایک ہی موضوع کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟
آپ کا جو خیال ہے جزوی طور پر میں اسے اتفاق کرتا ہوں, کیونکہ عین اس وقت تو بے شک ان کی ترجیح جو ہے وہ پاناما لیکس پہ لگی ہوئی ہے, اپنی جان بچانے پہ لگی ہوئی ہے, لیکن جب ماضی میں دھماکہ ہوا تھا تو تب تو پاناما لیکس کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا, تب بھی تو یہی صورتحال بنی تھی. اس لیے میں اس کو کہتا ہوں خراب طرز حکمرانی اور غلط ترجیحات. آپ جو بندہ زندہ رہے گا تو پھر وہ اورنج ٹرین پہ سفر کرے گا نا, تو آپ نے اس کی زندگی کی حفاظت کا تو صحیح انتظام نہیں کیا, اور آپ اورنج ٹرین بنانے کے لیے پورے شہر کو کھود کھود کے جگہ جگہ سے اور تاریخی عمارات کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں. تو بنیادی طور پر یہ خراب طرز حکمرانی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکمرانوں کو پیش نظر یہ ہے ایسے بڑے بڑے منصوبے بنائے جائیں جو عوام کو دکھائی دے کہ ہاں یہ کام ہوا ہے جی, وہ اورنج ٹرین گزرے گی تو وہ ان کو دکھائی دے گی, بولیں گے ہمارے لیے بہت کام کیا گیا, لیکن ہسپتالوں میں وینٹیلیٹر نہیں ہیں, آکسیجن سلینڈر نہیں ہیں, ضروری ادویات نہیں ہیں. جب بنیادی سہولتیں آپ زندگی بچانے کی خاطر فراہم نہیں کر رہے تو اورنج ٹرین کو کسی نے کیا کرنا ہے؟
بالکل,
میرے خیال میں وہی جو میں نے عرض کیا, خراب طرز حکمرانی اور غلط ترجیحات
کی بات.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس وقت بلکہ ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ لاہور جنرل ہاسپٹل میں ایمرجنسی وارڈ میں ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈاکٹر احمد نعیم اختر سے رابطہ کریں, جو ہی وہ آتے ہیں تو ان کو ہم تھرو کر دیتے ہیں. لیکن اس دوران ہم ڈاکٹر شیرشاہ سید کی طرف آتے ہیں, یہ پی ایم اے میں بھی رہے ہیں اور ایمرجنسی کہ بہت سارے واقعات میں انہوں نے میڈیکل ایڈ فراہم کیا ہے. ڈاکٹر شیرشاہ یہ بتائیے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے, اور کراچی میں کئی اس طرح کے واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے, تو کتنا ضروری ہے کہ مریضوں کو فوری طبی امداد پہنچائی جائے؟
دیکھیں نفیسہ, یہ جو بریگیڈیئر صاحب نے بات شروع کی ہے جہاں سے, میں ان سے 100% ایگری کرتا ہوں. ہماری تمام حکومتوں کا, مرکزی حکومت ہو یا صوبائی حکومتیں ہوں, ان کی ترجیحات کا بڑا مسئلہ ہے. یہ بالکل بات صحیح ہے کہ اورنج ٹرین اور اس قسم کے بڑے بڑے منصوبے نظر تو آتے ہیں, لیکن جو بنیادی ترجیحات ہیں ہمارے ہسپتالوں میں, ہمارے پرائمری ہیلتھ کیئر کی, ہماری ایمرجنسی ہیلتھ کیئر کی, اگر آپ کی ایمرجنسی ہیلتھ کیئر پورے سال کام کر رہی ہے تو بم کا دھماکہ ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا, اس بم کے دھماکے کو بھی سنبھال لے گی. لیکن اگر ایمرجنسی ہیلتھ کیئر پورے سال ہی ناکام ہے اور وہ اکا دکا کیسز کو دیکھ رہی ہے تو ایسے حالات میں کیا کرے گی وہ؟ یہ بریگیڈیئر صاحب نے بالکل صحیح کہا, ہمارے ہسپتالوں میں بالکل بنیادی وہ چیزیں میسر نہیں ہوتی ہیں کہ جن سے مریضوں کا فائدہ پہنچ سکے. وہ تو بھلا ہو اے ڈی صاحب کا کہ جس کی وجہ سے مریض لنگر ٹولی کر کے کسی نہ کسی طرح سے کسی ہسپتال میں پہنچا دیے جاتے ہیں, ورنہ حقیقتاً دیکھا جائے تو جس جگہ پر دھماکہ ہو وہاں سے ہسپتال اور ہسپتال میں آکسیجن کی سپلائی سے لے کر کے مرہم پٹی اور فوری طور پر آپریشن, اور فوری طور پر آپریشن کرنے کے بعد اس کی پوسٹ آپریٹو دیکھ بھال, اتنے بڑے مسائل ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتی. مثال کے طور پر ابھی آپ نے دیکھ سنا ہی ہوگا کہ یہ جو آئل ٹینکر پلٹ گیا تھا, اور جہاں پر بنیادی شروع میں 50 اموات واقع ہوئی تھی, اس کے بعد 220 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں اس وجہ سے کہ برن سینٹر نہیں تھا, جلنے والوں کے لیے بنیادی علاج نہ بھاولپور میں ہو سکتا تھا نہ ملتان میں ہو سکتا تھا. اس ملک میں جہاں ہر تھوڑے دن کے بعد کوئی نہ کوئی برن کا واقعہ ہو جاتا ہے, وہاں پر اس قسم کا کوئی نظام ہی نہ ہو, تو بریگیڈیئر صاحب کی بات بالکل درست ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ بڑے بڑے منصوبے جو ہیں, ہائی وے اور سپر ہائی وے اور اورنج ٹرین اور گرین ٹرین اور کمپیوٹر اور دانش مند اسکول اور لیپ ٹاپ کے بجائے بنیادی چیزوں پر توجہ دی جائے.
بالکل
بنیادی چیزیں جب تک نہیں ہوں گی اس وقت تک آپ بڑی بڑی چیزیں نہیں کر سکتے.
اس کے فوجی پہلو کی طرف آتے ہیں, اور بریگیڈیئر حامد سعید, آپ کے علم میں ہے کہ تحریک طالبان پاکستان نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے. اس وقت یہ کہا گیا ہے پاکستان کی طرف سے کہ یہ لوگ جو حملے کرتے ہیں تو وہ افغانستان کی سرزمین سے کرتے ہیں. ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں, کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت باوجود اس کے کہ بہت سارے گلے شکوے ہیں افغانستان پاکستان کے بیچ, لیکن کچھ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کی جائیں, آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے اس سلسلے میں؟
دیکھیں تھوڑا مسئلہ لمبا ہو جائے گا کیونکہ یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں, ایک کا جوڑ دوسرے سے, دوسرے کا تیسرے. اب اس کے ہم پھر سی پیک پہ چلے جائیں گے, اس کے اوپر بھارت کی جو جنجلائٹ ہے اس پہ چلے جائیں گے, اور بھارت کا انفلوئنس جو اس وقت افغانستان میں ہے اس پہ چلے جائیں گے کہ افغانستان یہ سب کچھ اپنے طور پہ کر رہا ہے کہ بھارت کی کوکسنگ کے اوپر اس کے کہنے پر کر رہا ہے, اور نتیجہ یہ ہے کہ سی پیک کو ٹیک آف ہی نہ کرنے دیا جائے, انسیکیورٹی کے مسائل پیدا کیے جائیں, اور جس کے نتیجے میں چائنا کو بھی سوچنے پر مجبور ہونا پڑے کہ کیا یہ منصوبے پر مزید انویسٹمنٹ کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے. یہ میں نے جیسے کہا تھا موضوع بہت لمبا ہے, لیکن ہم مختصرا یہ کہیں کہ افغانستان اپنے طور پر پاکستان سے دشمنی کی کوئی وجہ نہیں بنتی. پاکستان نے اتنے سالوں تک افغان پناہ گزینوں کو یہاں پہ رکھا اور ان کو مجاہدین کے طور پہ اور ویسے بھی ان کو ایجوکیشن کی سہولت, ہر طرح کی وظائف دیے گئے, سب کچھ کیا, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آج افغانستان کے ہاتھوں میں نقصان اٹھا رہا ہے, اور اس کے پسے پشت پہ بھارت ہے, اور بھارت کی جو وجہ میں نے بیان کر دی ان کی جو جنایت ہے سی پیک کی وجہ سے, اور پاکستان کی اور چائنا کی جو آپس میں مفاہمت ہے جس کی بنیاد پر ان کا خیال ہے کہ پاکستان اکنامیکلی بالکل ٹیک آف کر جائے گا, اس کو انہوں نے ہر صورت میں شکست دینے کا تہیہ کر رکھا ہے. تو یہ میں نے چند چیزیں عرض کی آپ کے ساتھ, یہ ان کو یقیناً درست کیا جا سکتا ہے اگر ان کی پس پشت جو بڑی طاقتیں ہیں وہ بھی ہوش کے ناخن لیں اور ان کو سمجھ آ جائے کہ افغانستان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے انہیں بھارت کی نہیں بلکہ پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے, اور پاکستان کی مدد کے بغیر یہ مسئلے کا یعنی کوئی اچھا حل جو ہے وہ سامنے نظر میں نہیں آتا. علم انہیں بھی ہے لیکن انہوں نے بس کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر رکھی ہیں, اس حل کی طرف نہیں آنا چاہتے جو کہ ایکچولی ان کے مفاد میں ہوگا.
اچھا
بھارت کو, ہاں بھارت کو اوپر چڑھانے کی خاطر وہ سارے ہی ان کے جو نتائج ہیں اس کے غرب نکل رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے یہ مسائل حل ہونے میں.
جی بریگیڈیر حامد, آپ چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ. آپ نے جو سیاسی بات کی ہے, اس وقت ہمیں فیس بک پہ بھی اسی سلسلے میں کامنٹس آ رہے ہیں کہ کشمیر کے ایشو کو اٹھایا جائے اور یہ سب کچھ, لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ جس طرح ڈاکٹر شیر شاہ نے بات کی کہ ملک کو اپنے اندر بھی دیکھنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ بد نظمی کی وجہ سے کتنا کچھ نقصان ہو رہا ہے. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے لاہور جنرل ہاسپٹل کے ڈاکٹر عمر شجاعت, اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ مریضوں کا کیا حال ہے, وہ لوگ جو کہ کل زخمی ہوئے تھے واقعے میں وہ کس حال میں ہیں. آپ لوگ بھی اس موضوع پر اگر کوئی سوال کرنا چاہیں یا کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. اس وقت ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے, آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے facebook.com/voaurdu. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے www.urduvoa.com.
جی اور ہم لاہور جنرل ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں ڈاکٹر عمر شجاعت کی طرف جاتے ہیں. ڈاکٹر شجاعت, کل کا جو ہولناک واقعہ ہوا اس کے بعد بتائیے کہ جو مریض آئے کس حالت میں آئے, ان کو کس قسم کے زخم تھے, اور آپ لوگ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟
جی سب سے پہلے تو جو پیشنٹ ہم لوگ کے پاس آئے تھے وہ, کیونکہ ہمارا ہاسپٹل جو قریبی ہاسپٹل ہم سب سے نزدیک ہمارا ہی ہے واقعے کے نزدیک, تو جیسے ہی پیشنٹ ہمارے پاس آئے اور ہم لوگوں نے ہمیں اطلاع دی گئی, پہلے ہم لوگوں نے اس سے پہلے ہی 10 منٹ کے اندر اندر ہی اپنی جتنے بھی سٹاف تھا, جو سٹاف چھوٹی پہ تھا ان کو بھی کال کر لی تھی, جو سرجن ہمارے آن کال تھے ان سب بھی موجود تھے, اور ہمارا اسٹاف مطلب کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے پیشنٹ کو جو ٹریٹمنٹ دی ہے ہم لوگوں نے مطلب ود ان 5 منٹس کے اندر ہم نے ان کو انیشیل ٹریٹمنٹ دی ہے اور آلموسٹ 10 منٹس کے بعد جو پیشنٹ جن کو ریکوائرڈ تھی سرجری کے لیے دے ور ان آپریشن تھیٹر 10 منٹ کے اندر ان کو تھیٹر ہم لوگوں نے شفٹ کر دیا تھا. ہمارے پاس جو ٹوٹل پیشنٹ آئے تھے جی تقریباً 49 پیشنٹ آئے تھے, 49 میں سے آلموسٹ جو 10 پیشنٹ تھے وہ ریسیو ڈیڈ تھے, مطلب جیسے مطلب وہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہوئی تھی اور ہمارے پاس ریسیو ہو گئے تھے. اور باقی جو 39 پیشنٹ تھے اس میں سے تقریباً 8 پیشنٹ تھے دے ور سیریس اور ان کی جو دے انڈر گاؤنڈ ان کو سرجری کی گئی ہے, اور باقی جو پیشنٹ تھے تقریباً آلموسٹ 31 پیشنٹ ان کو مائنر انجریز تھیں, چھوٹی انجریز تھیں اور اب وہ خطرے سے خالی ہیں. اور اب بھی اس ٹائم بھی جن کا 8 جو پیشنٹ جن کو آپریٹ کیا گیا ان میں بھی ابھی 3 پیشنٹ آئی سی یو میں ہیں اور باقی 5 پیشنٹ جو ہیں نا وہ ریکوری میں.
اور جو زخم ان کو ہوئے اس کے بارے میں بتائیے کس قسم کے تھے؟
جی جو پیشنٹ جن کی تو مائنر انجریز تھیں ان کے تو بیلٹ یہ ساری بیلٹ لگے ہوئے تھے سب کو, مطلب کسی کے پاؤں میں کسی کے کونے میں, اور جو پیشنٹ جو مطلب میجر انجریز والے تھے جن کو آپریٹ کیا گیا تھا ان کے بیلٹ پیٹ میں تھے, ابڈومن میں, سر میں لگے ہوئے تھے, اور جن کی جو ڈیتھ جن کی ہوئی ہوئی تھی جو ڈیڈ باڈی رسیو ہوئی ہیں ان کے جتنے بھی بیلٹ تھے وہ سارے چیسٹ پہ لگے ہوئے تھے, سینے سے ان کے آر پار تھے بیلٹ اور سر سے آر پار تھے, کچھ کی آنکھوں میں سے آر پار تھے.
اس وقت یہ بتائیے کہ جو لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں اور ہم نے بھی اسی طرح سے آپ سے رابطہ کیا, تو ٹیلی فون پر آپ ان کو کیا کیا اطلاع دے سکتے ہیں؟
جی ٹیلی فون پہ ہم لوگ ابھی تک ہمارے پاس جو کرنٹ سچویشن میں ہمارے پاس جو لسٹ اویلیبل ہے پیشنٹس کی ان سب کے نام ٹھیک ہے, ان کے فون نمبر ہمارے پاس اب موجود ہیں, وہ لسٹ ہم نے باہر بھی آویزاں کی ہوئی ہے, کوئی بندہ وہاں پہ آتا ہے ہماری انفارمیشن ڈیسک پہ وہاں بھی موجود ہے, وہ اسے وہاں بھی انفارمیشن مل جاتی ہے, ہمیں کوئی کال کرتا ہے تو ہم اسے بھی ساری پیشنٹ کے بارے میں جو رپورٹ ہے کہ اب تک اس کی کیا کنڈیشن ہے, اسے کیا ٹریٹ کیا گیا ہے اور کیا ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے یا فردر پلان کیا ہے ہم اسے مہیا کرتے ہیں.
جی اور آپ پسند کریں گے یہ نمبر بتانا یا
بالکل آپ یہ ہمارا نمبر ہے اس کو آپ ڈیفینیٹلی آپ بتائیں, آپ لوگوں تک یہ نمبر پہنچائیں تاکہ جتنے لوگ کال کرنا چاہ رہے ہیں اپنے پیاروں کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ہم بالکل بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر.
جی جی نمبر بتائیے.
میں آپ کو جی ایک دوسرا نمبر دے دیتا ہوں, وہ نمبر
سننے والوں کو بتائیے کیونکہ اگر کوئی سن رہا ہے ریڈیو پہ. اور
آپ نمبر
042 جی
9926 4073 4073. ہاں جی ایک یہ نمبر لکھ لیں اور اس کے علاوہ ایک نمبر اور لکھ لیں 042
جی
9926 4298 4298.
اچھا جی بہت شکریہ کہ آپ نے شرکت کی اور سننے والوں کو بھی آپ نے بتایا کہ کتنے اس وقت آپ مدد کر رہے ہیں, آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. ڈاکٹر شیر شاہ یہ بتائیں کہ لاہور جنرل ہاسپٹل نے تو اس طرح کی ایک ہیلپ لائن قائم کر دی ہے, دیگر واقعات جو ملک بھر میں ہوتے ہیں آپ اسی قسم کا ریسپانس دیکھتے ہیں؟
نہیں عام طور پر تو ایسا نہیں ہوتا ہے اور ہیلپ لائن وغیرہ بنانے میں کافی دیر لگ جاتی ہے, یہ اچھا طریقہ کیا گیا ہے وہاں پر. دیکھیں ڈاکٹر تو جہاں بھی ہوتے ہیں بےچارے کوشش کرتے ہیں کہ فوری طور پر پہنچ جائیں, اس بات کا انتظار نہیں کرتے ہیں ان کی ڈیوٹی ہے کہ نہیں ہے. کراچی میں تو اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جیسے ہی پتہ لگا کہ جنا اسپتال میں یا سول اسپتال میں یا لیاری میں یا کہیں بھی کوئی مسئلہ ہوا ہے تو آس پاس کے جو بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ ضرور پہنچ جاتے ہیں, ہسپتال کے بھی اور اسپتال کے علاوہ بھی. اس طرح سے عوام بھی بڑی تعداد میں آ جاتی ہے جو کہ اپنا خون عطیہ کرتی ہے. ہیلپ لائن وغیرہ بنانا تو یہ تو ہسپتال کی انتظامیہ کا کام ہوتا ہے اور وہ عام طور پر بنانے میں تھوڑا سا دیر ہو جاتی ہے, یہ اچھا کام انہوں نے کیا ہے کہ وہاں پر بنا دیا ہے اور بہت سے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بہت سے ان کے پیارے ہیں جو اپنے رشتہ داروں کے بارے میں پتہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہیلپ لائن سے ڈیفینیٹلی ان کو مدد حاصل ہوگی, یہ ایک بہت اچھا طریقہ کار ہے.
جی بریگیڈیر حامد یہ بتائیے کہ اگر جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ سیکیورٹی کیمراز لگے ہوئے ہوتے یعنی وہ ان پلگڈ تھے, اگر وہ ہوتے تو آپ کے خیال میں کتنی جانیں بچ سکتی تھیں؟
دیکھیے ابھی سیکیورٹی کیمراز جو ہیں ان کا اگر شروع سے وہ فنکشن ہوتے اور ان کی آبزرویشن انڈر آبزرویشن ہوتے تو یہ جو جن لوگوں نے دھماکہ کیا ہے آفٹر آل ان کی کوئی نہ کوئی موومنٹ انڈر سرویلنس آ سکنی چاہیے تھی, امکان تھا اس کا. اب تو آپ نے جتنا بھی پیسہ خرچ کر رہے ہیں، آپ نے 4-5 کروڑ روپے ان کو لوگوں کے لیے 10 لاکھ فی آدمی جو کیجوئلٹی ہو گیا، 5 لاکھ آپ دے دیا جو زخمی ہے، اور 3 لاکھ دے دیا جو تھوڑا زخمی ہے، تو یہ ساری ملا کے کچھ 7-8 کروڑ رقم بن جاتی ہے. اگر یہ 7-8 کروڑ آپ اب لگانے کے بجائے آپ پروینشن پر لگاتے کہ یہ واقعہ ہوتا ہی نہ تو زیادہ بہتر تھا.
بالکل.
اور اس کے لیے کیمروں کا فنکشن ہونا بھی ضروری تھا، انٹیلیجنس کو درست لائنوں پہ چلانا ضروری تھا، اور پولیس کو صرف اپنی سیکورٹی اور حکمرانوں کی سیکورٹی کے اوپر لگانا اور وی آئی پی سیکورٹی پہ لگانا، اس کی بجائے اگر یہ اپنی ڈیوٹیاں شاہراہوں پہ سر انجام دیں، سینسیٹیو مقامات پہ ہوں، تو اس واقعے سے بچا جا سکتا تھا. یہ زیادہ اہم چیز ہے. اور ابھی بھی دیکھیں انہوں نے ایک جو مند روڈ سے بندہ پکڑا ہے جو ممکنہ طور پر اس کا ساتھی تھا، وہ تحریب طالبان پاکستان کا کہ بھائی اس کے کمانڈر کا بھائی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ چلو پکڑا گیا، اور اس سے کچھ مزید اطلاعات بھی ملی، اس سے مزید فالو اپ بھی ہوگا. لیکن بیسٹ وڈ ہیو بین پریونشن از بیٹر دین کیور.
یہ بات تو بریگیڈیئر صاحب آپ نے بالکل درست کی ہے. ہم لوگ بحیثیت ڈاکٹر ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. لیکن بریگیڈیئر صاحب میں اس بات پہ حیران ہوں کہ یہ اتنے کیمرے کروڑوں روپے کے لگا دیے گئے اور ان کو کنیکٹ نہیں کیا گیا. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. جب اس قسم کے کام یہ لوگ کرتے ہیں تو پہلے سے پتہ کرتے ہیں کہ اس علاقے میں کیا ہو رہا ہے. جب ان کو یہ بات پتہ ہوگی کہ اس علاقے میں کیمرے لگے ہوئے ہیں صرف فیشن کے طور پر، ان کا کوئی کام نہیں ہے، تو ان کے لیے تو بالکل اوپن جگہ تھی جہاں جا کے جو جیمائے کریں. یہ تو اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا کرائم ہے کہ اس کے تو جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو پکڑ کے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ کروڑوں روپے اب لوگوں کو تاوان میں دیا جائے گا، اور یہ صرف اس معمولی بات پر کہ یہ کروڑوں روپے کے کیمرے لگا کر کے کسی ایک جگہ پر ان کو کنیکشن نہیں دیا گیا ہے. وہاں پر ایک 1-1.5 لاکھ کہ کچھ ملازم نہیں رکھے گئے ہیں کہ جو ان کو دیکھتے رہیں، سرویلینس کرتے رہیں. یہ تو مجھے جب سے آپ نے یہ بات کہی ہے میں سوچ سوچ کے پریشان ہو رہا ہوں کہ پورے ملک میں ایسے کتنے علاقے ہوں گے جہاں پر اس طرح کے کیمرے، جعلی کیمرے لگا دیے گئے ہیں، جن کے پیسے لے لیے گئے ہیں اور ان کو کنیکٹ نہیں کیا گیا ہے. آج کیونکہ یہ واقعہ ہو گیا ہے تو آپ نے بات اٹھا دی ہے.
جی ہاں ڈاکٹر شیرشاہ،
یہ کیمرے آپ بڑے کنزرویٹو ایسٹیمیٹ دے رہے ہیں، یہ کروڑوں کے نہیں، یہ 12 ارب روپیہ ان پہ خرچ ہو چکا ہے. 12 ارب
بڑے
آپ اندازہ کیجیے کتنی ہیوج اماؤنٹ لگائی گئی اور اس کا ریزلٹ زیرو. اسی لیے میں نے ایک شروع میں کی ورڈ بولا تھا، بری حکمرانی اور بد انتظامی، یہ دونوں چیزیں کی ورڈ ہیں ہر چیز کا. اگر آپ کو اپنی رعایا کی دیکھیں، جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان میں سے سب سے پہلا حق ہے زندہ رہنے کا حق.
بالکل صحیح.
تو آپ نے وہ زندہ رہنے کا حق نہیں دیا، آپ عمارات کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، تعمیرات پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور انسانوں پر انویسٹمنٹ نہیں کر رہے. تو انسانوں کو پہلے زندہ رہنے کا حق دیں اور ان کو سیکورٹی دیں، اور جب وہ بچ رہیں گے تو پھر وہ یلو ٹرین چھوڑ کے بیرے قوس و قزح بنا دیں ان کی، اس کے اوپر وہ سفر کریں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا.
آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں، اس لیے کہ ہمیں بہت سارے لوگوں نے فون کیا ہے، بہت مختصر اور باری باری ان کو سنتے ہیں. محمد طارق چختائی چونیا سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. محمد اقبال نے فون کیا ہے. جی کہاں سے کال کر رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے محمد اقبال؟ اور ہمیں کال آئی اور اگزئی ایجنسی سے گلفام نے کال کی ہے. جی ہمارے پروڈیوسر نے. جی جی وعلیکم السلام، بات کیجیے.
سردار محمد اقبال آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں.
اچھا جی بات کیجیے. جی جی
میرا مزاج جو ہے انہوں نے بڑا اچھا بڑی احتیاط سے فیصلہ کیا ہے، لیکن میں بھی اس میں ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس نسل میں حرام کا ٹکڑا اس میں تو ان کا کیا خیال رکھنا ہے. میری الیکشن پروگرام ابھی آزاد کشمیر میں کسی ہو رہا ہے. دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ افغانستان ہمارا اسلامی ملک ہے، ہمارا بھائی ہے. انڈیا کو یا امریکہ کو یہ اتنی جو ہے نا وہ اس کو نہیں کرنا چاہیے.
آپ کی بات ہم نے سن لی، شکریہ آپ کے کال کرنے کا. بلکہ فیس بک پہ اقبال راؤ نے بھی یہ لکھا ہے کہ افغانستان کے ساتھ بارڈر سیکیور کیا جائے. اقبال راؤ نے کئی مرتبہ یہ بات کی ہے، اور یہی باتیں جو ہیں ہمارے کالرز بھی کر رہے ہیں اس وقت جو لائن پر ہیں. جی بتائیے، نام بتائیں. دلاور خان نے کال کیا ہے. مالاکنڈ سے. جی جناب.
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
دلاور خان بات کر رہا ہوں مالاکنڈ سے.
جی جی.
یہ جو کھیل میں انہوں نے لگایا اس پر شکرن نہیں دیا, اس کی آج سے بھی بدبخش ہو سکتے ہیں جنہوں نے لگایا اس کے ساتھ ساتھ کرے اور بندوں کو گرفتار کر دے ہیں اور سزا دلائے, سب باقی کاموں میں درستگی آئے گا.
جی شکریہ. ایک اور کالر ہیں, اپنا نام بتائیں, کہاں سے کال کر رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ میاں والی سے خالد محمد نیازی. جی جناب.
خالد عمر خالد, یہ جی میں یار اس سلسلے میں یہ کروں گا کہ اپنی حکومت بچانے کے چکروں میں ہے, اس کے ادھر کا خیال ہی نہیں ہے, اور انہوں نے جو اچھا آپریشن کر کے یہ امن بحال کیا تھا
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میاں والی سے مرید خان ذرا مختصر بات کیجیے.
السلام علیکم جناب, ڈاکٹر سے عرض کر رہا ہوں, میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو ملک کی حالت ہے یہ امروں کی وجہ سے تو برباد ہوا ہے. ایوب خان نے, ضیاء الحق صاحب نے ہمیں طالبان دیا ہے, مشرف نے ہمارا ملک کا سطح علاج کیا, جمہوریت کو موقع کدھر ملا ہے؟ جمہوریت کو جب موقع ملتا ہے تو پیچھے سے اس کی جو ہے نا ٹانگیں کھیلی جاتی ہیں, اس لیے اگر جمہوریت کو موقع ملتا تو پاکستان کہاں کہاں پہنچ گیا ہوتا, اس لیے یہ امروں کی مہربانی سے پاکستان کو بڑا غرق ہو رہا ہے.
ابٹ آباد سے احمد ظہور, احمد جلدی سے بات کیجیے. جی ظہور احمد ابٹ آباد سے.
جی جی السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
ظہور احمد بات کر رہا ہوں.
جی جی
میڈم, اس طرح کہ جب سے یہ نواز شریف صاحب کی حکومت آئی ہے تو کافی حد تک انہوں نے یعنی یہ دہشت گردی کا کنٹرول کر لیا تھا نا, کر لیا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ یہ پاکستان میں ٹھیک ٹھاک حالات چل رہے تھے, یہ سیاستدان کیا کر رہے ہیں, استعفا تو یہ کرے وہ کرو, حکومت کیا کرے, کس کس جگہ کنٹرول کرے.
اچھا شکریہ آپ کے کال کرنے کا. کیونکہ ہم انقریب اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ بھی کرنے جا رہے ہیں. بریگیڈیئر حامد سعید, جس طرح سے آپ نے سنا, اس وقت جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ 2018 میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, سیاسی کشمکش بھی جاری ہے. آپ کے خیال میں اس وقت سرکار کو سب سے زیادہ توجہ کہاں دینے کی ضرورت ہے؟
دیکھیے وہ ایک فطری امر ہے کہ جب سرکار کو اپنی ہی وہ لینے پڑے ہوئے ہیں تو ان کو اور توجہ کی طرف ہو ہی نہیں سکتی. سب سے اچھا طریقہ غالباً یہ ہوتا کہ اگر باعزت طریقے سے مستعفی ہو کے کسی دوسرے کو اپنی جگہ وہ نامینیٹ کر دیتے, اور فنکشنل حکومت میں اگر کوئی اچھے لوگ ہیں ان کو لایا جاتا, جو نان فنکشنل لوگ ہیں جن کا کام صرف پاکستان کے لیے گرد اڑانا ہے ان کو فارغ کیا جاتا اور گورننس کو بہتر بنایا جاتا. جیسے میں نے عرض کیا گورننس کو بہتر بنانا اشد ضروری ہے, اور اگر گورننس بہتر نہیں ہوگی تو خدا نخواستہ اس سے مزید بدتر جو ہیں وہ واقعات کے لیے بھی ہمیں ذہنی طور پر تیار رہنا ہوگا. اب موجودہ حالات میں یقینی طور پر سپریم کورٹ کی طرف سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں, اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کون سی گورنمنٹ, کون کس کو پرائم منسٹر بنایا جاتا ہے اگر ان کی نااہلی کا فیصلہ ہوتا ہے, اور اگر انہیں کنٹینیو کرنے ہیں تو کن شرائط پر, اور کیا اپنے طرز حکمرانی میں بہتری لائیں گے یا بدستور اسی بد انتظامی کا مظاہرہ ہمیں دیکھنے میں آئے گا, جس کے مطابق اربوں روپے پاکستان سے باہر چلے گئے جو عوام کا پیسہ تھا, اور وہ عوام پر خرچ کرنے کی بجائے اس سے اپنے ذاتی فوائد حاصل کیے گئے. ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کو اچھے حکمران ملیں, یہ پیسہ عوام کی فلاح و بہبود پر صرف ہو, تو میرے خیال میں بہت سارے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر حامد سعید, جنہوں نے ہمیں ٹائم دیا. بہت شکریہ کہ آپ نے شرکت کی, اور ہماری طرف سے خدا حافظ.
تھینک یو, اللہ حافظ.
اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور موضوع یہ ہے کہ پاکستان کے فوجی سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اس وقت تعلقات کشیدہ ہیں، اور کیونکہ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ میں اور کانگریس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان سرٹیفائی نہیں کر سکا ہے کہ اس نے حقانی نیٹ ورک پر کنٹرول کیا ہے، اس کی وجہ سے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے۔ ہمیں جوائن کریں گے آئی ایس پی آر کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر کرنل فاروق احمد، جبکہ یہاں امریکہ میں اتھکا نیو یارک میں ہوں گے رضا رومی۔ لیکن آئیے اس حوالے سے آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی رپورٹ سناتے ہیں، پیش کر رہے ہیں ناصر محمود۔
بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ افغانستان اور امریکہ کے بعض حلقوں کی طرف سے الزام تراشیاں انسداد دہشت گردی کی پاکستانی کوششوں کو متاثر کر رہی ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری بیان کے مطابق جنرل باجوہ نے یہ بات افغانستان میں تعینات بین الاقوامی افواج کے امریکی کمانڈر جنرل جان نکلسن سے گفتگو میں کہی۔ جنرل نکلسن نے پیر کو راولپنڈی میں فوج کے صدر دفتر جی ایچ کیو میں جنرل باجوہ سے ملاقات کی تھی۔ بیان کے مطابق جنرل باجوہ نے ان الزام تراشیوں پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ محض اتفاق نہیں کہ یہ خیال آرائی ایک ایسے وقت کی جا رہی ہے جب امریکہ خطے سے متعلق اپنی پالیسی کا جائزہ لے رہا ہے۔ تاہم ان کے بقول اس اشتعال انگیزی کے باوجود پاکستان اپنا مثبت کردار جاری رکھے گا، کیونکہ دہشت گردی کو شکست دینا اس کے اپنے قومی مفاد میں ہے۔ جنرل باجوہ کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب گزشتہ ہفتے ہی امریکہ نے اتحادی اعانتی فنڈ کی مد میں پاکستان کو $5 کروڑ کی ادائیگی یہ کہتے ہوئے روک دی تھی کہ پاکستان مبینہ طور پر اپنی سرزمین پر موجود افغان شدت پسند گروپ حقانی نیٹورک کے خلاف مناسب کارروائی نہیں کر رہا۔ اس رقم کی ادائیگی کے لیے امریکی وزیر دفاع کی طرف سے پاکستانی کارروائیوں کی تصدیق ضروری ہوتی ہے، جو انہوں نے نہیں کی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ افغانستان اور خطے سے متعلق اپنی نئی پالیسی کا اعلان بھی جلد کرنے والی ہے۔ پاکستان یہ کہتا آ رہا ہے کہ وہ اپنے ہاں دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں کر رہا ہے، جن میں سینکڑوں دہشت گردوں کو ہلاک اور ان کی پناہ گاہیں تباہ کی جا چکی ہیں، جبکہ بچ جانے والے دہشت گرد سرحد پار فرار ہو چکے ہیں، جن کے خلاف افغانستان کو کارروائی کرنا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ امریکی کمانڈر جنرل جان نکلسن نے جنرل باجوہ سے ہونے والی ملاقات میں پاکستانی فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور پاکستانی عوام کے عزم کو سراہا۔ دونوں عہدیداروں نے خطے میں امن و استحکام کے لیے رابطوں اور تعاون کو جاری رکھنے کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ مبصرین یہ کہتے آئے ہیں کہ دہشت گردی کے خاتمے، خطے اور خصوصاً افغانستان میں پائیدار امن کے لیے پاکستان اور افغانستان کے مابین اعتماد اور تعاون کا فروغ کلیدی حیثیت کا حامل ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور ہم شروع کرتے ہیں رضا رومی سے، جو یہاں امریکہ میں اتھکا نیو یارک میں پڑھاتے ہیں۔ رضا رومی، یہ بتائیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ ہے، اور اس کی انتظامیہ میں کئی جنرلز بھی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا پہ امریکہ کی نئی پالیسی بہت جلد ظاہر بھی ہو جائے گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سخت گیر قسم کا موقف ابھی امریکہ نے پاکستان کی طرف اختیار کرنا شروع کیا ہے، یہ کس حد تک حق بجانب ہے؟
دیکھیے، مشکل ہوگا اس کا تعین کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام ریاستیں جو ہیں وہ اپنے اپنے وقتی مفادات جو ہیں انہی کو دیکھ کر وہ کرتی ہیں، تو ظاہری بات ہے جو ہمیں برا لگے گا پاکستان میں وہ امریکہ کو شاید اتنا برا نہ لگے، اور جو ان کو صحیح لگ رہا ہے وہ ہمیں غلط لگ رہا ہے۔ تو میرے خیال سے یہ اس طرح سے دیکھنا چاہیے، مگر یہ بات ضرور ہے کہ یہ ایک طرح سے امریکہ کی تھوڑی سی زیادتی اور ناانصافی تو ہے کہ پاکستان نے تقریباً اب 16 سال سے کنسسٹنٹلی یہ دہشت گردی کی جنگ میں ساتھ بھی دیا ہے، اور دیکھیے القاعدہ کو اس افغانستان اور پاکستان کے خطے میں کم کرنے کا جو کام تھا اس میں پاکستان کا بہت اہم رول رہا ہے۔ اب واقعہ جو ہے وہ ساری بات حقانی نیٹ ورک پر آتی ہے اور اس پہ پاکستان کے اپنے ایک ویو بھی ہے, ریزرویشن بھی ہیں, مگر امریکہ میں اب یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ جب تک پاکستان حقانی نیٹ ورک کے خلاف نہیں کارروائی کرے گا تو اس وقت تعلق جو ہے وہ تعلقات مزید جو ہیں وہ یوں سمجھیے کہ ایک مشکل صورت حال کی طرف جائیں گے.
یہ بتائیے کہ تمام جو طالبان ہیں اور اس میں بہت سارے افغان طالبان بھی ہیں, ان سے بھی پاکستان نے اپنا ناتا توڑ دیا. ٹی ٹی پی کو تو بہت پہلے انہوں نے بے دخل کر دیا سوات اور دوسرے جو سرحدی علاقے ہیں افغانستان کے ساتھ. حقانی نیٹ ورک کے بارے میں کون سی ایسی خاص بات ہے جس پر تمام خفیہ ادارے کہتے ہیں کہ پاکستان نے اب تک ان کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے؟
جی دیکھیے, یوں ہے کہ میرے خیال سے اس میں یہ تخصیص یہ کرنی پڑے گی کہ طالبان میں وہ فیکشنز جو کہ پاکستانی ریاست کے خلاف جا چکے ہیں پچھلی ایک دہائی میں اور جن میں سر فہرست جو تحریک طالبان ہیں پاکستان کے کئی گروپس ہیں جو کہ اسی لارجر طالبان موومنٹ سے نکلے ہیں, ان سے تو پاکستان نے نہ صرف ناتا توڑ لیا بلکہ ان کے خلاف بڑی سخت کارروائی کی ہے. مگر افغان طالبان جو ہیں بالعموم اس میں حقانی نیٹ ورک سب سے زیادہ آرگنائزڈ ایک فیکشن ہے اور اس کے پاس وسائل بھی سب سے زیادہ ہیں از خود کسی اور کی ڈپینڈنسی کے علاوہ. تو وہ پاکستان کے لیے وہ ایک یوں سمجھے اسٹریٹجک ایک مینوورنگ ہے افغانستان میں کہ جہاں پہ پاکستان کا ایک ہی پالیسی ہدف ہے وہ ہے کہ وہاں پر ہندوستان جو ہے وہ کسی طرح سے آ کر اپنا انفلوئنس نہ مزید بڑھائے, اس طرح پاکستان کو مغربی اور مشرقی سرحدوں دونوں پہ خطرہ ہوگا. دیکھیے یہ ایک تھنکنگ ہے, آپ سے اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے, اس کو کرٹیسائز بھی کیا جا سکتا ہے, مگر جو ڈومیننٹ سیکیورٹی تھنکنگ ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ مغرب اور مشرق کی جانب جو ہے پاکستان دو فرنٹس پہ نہیں لڑ سکتا, اس لیے ہر صورت افغانستان میں اپنا انفلوئنس رکھنا لازمی اور حقانی نیٹ ورک اس پوری ایک اسٹریٹجی کا ایک یوں سمجھے کڑی ہے.
اور جی جی, اس وقت ہمیں آئی ایس پی آر کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر کرنل فاروق احمد نے جوائن کیا ہے. کرنل فاروق, یہی سوال جو میں کریدنا چاہوں گی کہ ظاہر ہے پاکستان کی جو پالیسی ہے خارجہ پالیسی بھارت کے سخت خلاف ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ حقانیز پر ہاتھ رکھنے کے بعد پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان ہوا. لاہور کی مثال دیکھ لیں, حالانکہ ٹی ٹی پی نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے یہ حملہ کیا تھا, لیکن طالبان کے تو آپس کے بھی روابط ہوتے ہیں اور حقانی پر ہاتھ رکھ کر پاکستان کافی حد تک اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. جی
دیکھیں, یہ ایک بہت ریٹورک ہے کہ پاکستان حقانی گروپ پہ ہاتھ رکھتا ہے, لیکن اس طرح دیکھیں ایسی الزام تراشیوں سے تو پھر اس ریجن میں امن کبھی بھی نہیں آ سکتا. ابھی آپ لیٹسٹ دیکھیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے ایون افغان کاؤنٹر پارٹ کو یہ آفر دیا ہے کہ اگر آپ جیسے ہماری سائڈ سے اتنا سکسیسفل ابھی خیبر آپریشن چل رہا ہے جس میں ہماری بھی کچھ شہادتیں ہوئی ہیں, لیکن اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ سارے جو دہشت گرد ہیں وہ افغانستان کی طرف آ گئے ہیں. وجہ اس کی بیکاز اس طرف انہیں کوئی ریزسٹنس نہیں ملتی, کوئی مانیٹرنگ نہیں ہے, کوئی چیک پوسٹ نہیں ہے, نہ افغان آرمی کی اتنی کیپیسٹی ہے اور نہ ہی جو ان کے ساتھ دوسری فورسز ہیں وہ اتنا ان کا اسٹرانگ ڈیفینس وہ ان کے خلاف لے سکتی ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب اور پھر یہ اس ساری صورت حال کو مد نظر رکھتے ہوئے جنرل باجوا نے ان کو آفر کیا ہے کہ اگر آپ سے وہاں جو پاکستان کے ساتھ افغانستان کے حصے ہیں اگر وہاں پہ آپ کو آپریشن میں کوئی مشکلات ہے تو آپ ہمیں بتائیں, ہم آپ کے علاقے میں آپریشن کر دیتے ہیں. اس سے زیادہ بڑی اور آفر کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ جو الزام تراشیاں ہیں کہ جی پاکستان فلاں پہ ہاتھ رکھتا ہے, میرا نہیں خیال کہ یہ اس میں کوئی صداقت ہے. دیکھیں پشتون ہیں, مسلم ہیں, دونوں سائڈوں پہ بستے ہیں, بہت سے گاؤں ایسے ہیں جو کہ آدھے افغانستان میں اور آدھے پاکستان میں ہیں, اور ہمیشہ اسی فلسفے کو لے کے جو ہے جو بیرونی دنیا ہے وہ پاکستان پہ الزام کرتی ہے. ابھی آپ دیکھیں صبح کابل میں دھماکہ ہوا ہے اور شام کو لاہور میں ہو گیا ہے, تو تو پاکستان اس کی شکایت کس سے کرے؟ کیا ہم کبھی چاہیں گے کہ جو ہمارا گھر ہمیشہ اسی طرح سے جلتا رہے؟ تو یہ کہنا کہ جی ہماری خارجہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے، ہم کوئی دہشت گردوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو آئی تھنک اٹ از آل ردش. اور پاکستان کے ساتھ تمام لوگوں کو کوآپریشن کی ضرورت ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ کی ضرورت ہے، اور یہ الزام تراشیوں کا جو سلسلہ ہے اس کو بند ہونا چاہیے. ابھی آپ دیکھیں کہ سینٹ میں یو ایس وہ جو ہمارے دہشت گردی میں جو امریکہ نے کمٹ کیا ہوا ہے کہ اس کے ویپنز اور باقی چیزوں کے لیے وہ لوجسٹکس کے لیے وہ اس میں ہیلپ کرتے ہیں، وہ انہوں نے بند کر کے رکھی ہوئی ہے. تو آئی مین اگر امریکہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے اور انڈیا جو ہے وہ تھرو افغانستان پاکستان میں یہ تمام چیزیں سو کال ٹی ٹی پی کو فنڈنگ کرتا ہے، اور کلبھوشن یادو ہمارے پاس ہے، وہ پورا ڈوزیئر ہے، وہ اسے جو بھی چیز کو پوچھنا چاہے تو اس سے اس چیز کی کنفرمیشن لی جا سکتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ریجن میں جو امن ہے وہ پاکستان کے ساتھ تعاون بڑھانے کو ہر لیول پہ، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ، ملٹری ٹو ملٹری لیول پہ، اور انٹیلیجنس شیئرنگ، جب تک ان اقدامات کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا تو اس خطے میں امن جو ہے وہ خواب ہی رہے گا. ابھی آپ نے دیکھا کہ اس خطے میں چائنا کے بھی سٹیکس ہیں، لیکن چائنا نے اپنی ایسی پالیسی رکھی ہوئی ہے کہ وہ افغانستان میں بالکل انٹرفیئرنس ہوتی کسی بھی پالیسی میں وہ نہیں کرتے. بٹ آئی تھنک ابھی چائنا کو یا تو یو ایس اے یا انڈیا کو کسی ایک کو تو بتانا پڑے گا کہ بھئی اس خطے میں اگر وہ امن قائم کرنا ہے تو آپ پلیز پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ کریں. جی
جی اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. رضا رومی یہ بتائیں کہ امریکہ میں یہ تو ٹھیک ہے کہ نئی انتظامیہ آئی ہے، لیکن آپ کے خیال میں جس طرح سے آپ نے کہا کہ پاکستان نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور ضرب عزب کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی بھی کافی حد تک کم ہوئی ہے، اس کا یہاں آپ نے دیکھا کہ کیا اعتراف نہیں ہو رہا؟ کیا کوئی ہاکس جس کو کہتے ہیں، کوئی لابیس جو کہ پاکستان کے خلاف ہیں، وہ اس وقت کانگریس کو منوانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی امداد نہ کی جائے؟
دیکھیے بالکل یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. یقیناً ایک حلقہ ہے واشنگٹن میں جو سمجھدار لوگوں کا، چاہے وہ تھنک ٹینکس میں ہوں یا انتظامیہ میں، سابق انتظامیہ میں یا موجودہ انتظامیہ میں ہوں، تو وہ تو یقیناً حالات کی پیچیدگی کو سمجھتے ہیں. مگر جو ایک عمومی تاثر اور اس میں بدقسمتی سے مغربی میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے کہ وہ جیسا کہ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ بالعموم مغربی میڈیا میں جو کہ ایک مسلمان یا ایک پرسن آف کلر کی موت جو ہوتی ہے وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. میرے خیال سے کوئی 40-50 تیسری دنیا کے لوگ مرے تو وہ ایک وائٹ شخصیت کے برابر ہوتا ہے. تو اس لیے پاکستان میں جو 70-80 ہزار لوگ مرے ہیں ان کا کوئی شمار ہی نہیں ہے. اور دیکھیے وہ کیوں، آخر ان میں نہ صرف پاکستانی سویلینز ہیں بلکہ پاکستانی فوجی بھی ہیں، پولیس کے لوگ بھی ہیں، رینجرز بھی ہیں، ٹرائبلز بھی ہیں. اور یوں ایک پاکستان میں 10 سال سے دہشت گردی کا طوفان اٹھا ہوا ہے، اور اس میں بالکل یہ جو امریکہ کی آکوپیشن ہے افغانستان کی اور دیگر جو وہاں پر پالیسی رہی ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور اس سے نظر انداز نہیں کر سکتا. مگر اس کی سینسٹیویٹی اور اس کی انڈرسٹینڈنگ یہاں پہ بہت کم ہے اور اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے. تو وجہ سے یہ ایک چیز ہے جو پالیسی کو کنٹریبیوٹ کرتی ہے.
بالکل صحیح. آپ دونوں حضرات چند منٹ اور رہیں، ہم کچھ کالز لیتے ہیں. بہت مختصر بات کیجیے. راجن پور سے محمد عمر. اچھا لائن ڈراپ ہو گئی. اکرم چودھری نے کال کیا ہے راولپنڈی سے. جی جناب اکرم چودھری
بول رہا ہوں راولپنڈی سے.
جی جی
بات یہ ہے کہ جب تک امریکہ وہ انسان میں رہے گا یہ باقی ایسی بکبک کی بات ہے. یہ جو آپ بات سب کرتے ہو شیطان کا بچہ نکلتا ہی نہیں ہے. تو اس کو بولو وہ نراج پوری کے سامنے تو گھٹے ٹیک سرکار اتار دیتا ہے، یہاں کیوں گھسا ہوا ہے؟
اچھا شکریہ. میں ذرا سا ایک کامنٹ لوں گی. ہمارے ساتھ ڈاکٹر شیرشاہ سید موجود ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں لیکن یہاں امریکہ وزٹ کے لیے آئے ہیں. ڈاکٹر شیرشاہ، پاکستان کے اندر امریکہ کے خلاف ہر طرح کی جو ہیں وہ کنسپریسی تھیوریز چلتی رہتی ہیں، آپ کے خیال میں اس میں سب سے زیادہ کردار کس کا ہے؟ جو لوگ صحیح طور پہ نہیں جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے اور بدگمانیاں اور مس انڈرسٹینڈنگز جو ہیں وہ بے تحاشا ہیں.
میرے خیال میں اس میں سب سے بڑا کردار میڈیا کا بڑا کردار ہے. میڈیا میں جو لوگ بیٹھتے ہیں انہیں نہ امریکہ کا کوئی سسٹم پتہ ہے, نہ انہیں برطانیہ کا کوئی سسٹم پتہ ہے, نہ ان کو سویڈن کا سسٹم پتہ ہے. وہ ہزاروں سالوں کا یا سینکڑوں سالوں کا جو ان کے دل میں بدزنی ہے اس کا انتقام کے طور پر وہ ایسی ایسی باتیں گھڑتے ہیں. ایسے ایسے بڑے بڑے جرنلسٹ اور بڑے بڑے اینکر پرسن, نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ امریکی صدر کی کیا طاقت ہے, سینٹ کیا کرتی ہے, کانگریس کیا کرتی ہے, اور اس طرح سے برٹش پارلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے, وہ سب کچھ کر رہا ہے. جیسے ابھی پچھلے کالر نے کہا, شیطان کے بچہ جو کرتا ہے وہ کرتا ہے. بات یہ ہے کہ شیطان کا بچہ جتنا پاکستان میں ہے اتنا ہی باہر بھی ہے, اور پہلے ہمیں پاکستان میں جو شیطان کا بچہ ہے اس کو سنبھالنا پڑے گا. دیکھیں یہ جو بار بار ہوتا ہے مسلمان قومیں, دیکھیں مسلمان قوموں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, سارے عرب مسلمان ہیں, ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, قطر کے خلاف لڑ رہے ہیں, اس میں کیا شیطان کا بچہ کرے گا. اور اسی طرح سے جو ہمارے ملک میں جہالت پھیلی ہوئی ہے, سب سے بڑی جہالت پھیلی ہوئی ہے, اس میں شیطان کا بچہ کیا کرے گا. ہم نہ تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں, ہمارے بڑے بڑے اینکر دن رات اسی پروگرام کر رہے ہوتے ہیں کہ امریکہ میں یہ ہو گیا اور سینٹ نے یہ کر دیا اور کانگریس نے یہ کر دیا. ارے بھائی, ہمارے ملک کے 60% سے زیادہ بچے اسکولوں میں نہیں جاتے ہیں, ان کے بارے میں کوئی پروگرام نہیں ہے. لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے اس کے بارے میں پروگرام نہیں ہے. باہر کے شیطان کے بچوں کو کیا دیکھنا ہے. تو میرے خیال میں نفیسہ, آپ تو میڈیا کی آدمی ہیں, پرسن ہیں, میڈیا نے بڑا خراب رول اس میں ادا کیا ہے. بڑے بڑے کالم آپ پڑھیں, وہ شروع اس سے ہوتے ہیں, تبرہ بازی سے, کہ یورپ اور امریکہ نے یہ کر دیا. ارے بھائی, یورپ اور امریکہ نے بہت کیا ہوگا, بہت کچھ کیا ہوگا, اور ان کو جب موقع ملتا ہے وہ کرتے ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے عوام کو ان کے حقوق دینے چاہیے, ان کو صحت دینا چاہیے, اور سب سے بڑھ کر ان میں آگہی پیدا کرنا چاہیے. اگر ہم اپنے عوام میں آگہی پیدا کریں گے, ان کو شعور دیں گے, تب یہ سب چیزیں خود بخود صحیح ہو جائیں گی.
ہم اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں. ڈاکٹر شیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آئی ایس پی آر کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر کرنل فاروق احمد کا, اور یہاں امریکہ میں تھے سیاسی تجزیہ کار رضا رومی. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے, اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع وہ ہے جو کہ اس وقت امریکہ کی میڈیا پر چھایا ہوا ہے, یعنی کہ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ منتخب ہو کر امریکہ کے نئے صدر بنے, تب سے یہاں امریکی میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے روس کے تعاون کے ساتھ یہ مرتبہ حاصل کیا. اس پر آئے دن دونوں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹک پارٹی کے درمیان ڈیبیٹ بھی ہوتا ہے. آج کی خاص بات یہ ہے کہ امریکی کانگریس روس کے خلاف نئے سینکشنز پاس کرے گا, اور کہا جاتا ہے کہ یہ صدر کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے. ساتھ ہی صدر کے جو سن ان لا ہیں جیرڈ کشنر, انہوں نے بھی ایک بیان دیا, اور انہوں نے وائٹ ہاؤس میں بھی آ کر کہا کہ میں نے روس کی مدد کے ساتھ یہ عہدہ نہیں حاصل کیا. آئیے ہم سب سے پہلے ان کی یہ ایک مختصر سی رپورٹ آپ کو سناتے ہیں, اس کے بعد باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے.
وائٹ ہاؤس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتہائی معتمد مشیر اور داماد جیئرڈ کشنر نے یہ اعتراف تو کیا ہے کہ انہوں نے روسی حکام سے متعدد ملاقاتیں کی ہیں، تاہم یہ تمام ملاقاتیں شک و شبہات سے بالاتر ہیں۔
I did not collude with Russia, nor do I know of anyone else in the campaign who did so.
میں نے روس کے ساتھ کوئی گٹھ جوڑ نہیں کیا، اور نہ میرے علم میں ایسی کوئی بات ہے کہ ہماری انتخابی ٹیم کے کسی رکن نے ایسا کیا ہوگا۔ روسی حکام اور افراد کے ساتھ میرا کوئی غیر مناسب اور غیر معقول تعلق نہیں رہا ہے۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ پیغامات کے ذریعے روسی مداخلت کے خلاف تحقیقات پر تحفظات کا اظہار کیا ہے، جبکہ کشنر کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کی فتح کو غیر قانونی قرار دینے کی بھرپور سازشیں کی جا رہی ہیں۔
ڈونلڈ ٹرمپ had a better message and ran a smarter campaign.
ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران ایک بہتر پروگرام اور پیغام پیش کیا تھا۔ انہوں نے انتہائی دانشمندی سے اپنی انتخابی مہم چلائی اور اسی لیے یہ فتح یاب ہوئے۔ اب اس پر جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ ان ووٹرز کا مذاق اڑا رہے ہیں جنہوں نے صدر ٹرمپ کو ووٹ دیا۔ پیر کو کشنر نے سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے روبرو شہادت دی۔ یہ سماعت تقریباً 3 گھنٹے تک جاری رہی۔ اس کے علاوہ صدر ٹرمپ کے بیٹے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر اور انتخابی مہم کے مینیجر پال مینفورٹ سینٹ کے ایک دوسرے پینل کے سامنے اس خبر کی وضاحت کریں گے کہ انہوں نے کئی اور افراد کے ساتھ مل کر انتخابی مہم کے دوران روسی وکیل سے کیوں ملاقات کی۔ اس ملاقات کے بارے میں کشنر کا کہنا ہے کہ وہ اس میں دیر سے پہنچے اور انہیں اس کی نوعیت کے بارے میں علم نہیں تھا، انہوں نے صرف روسی بچوں کو گود لینے کے معاملے پر بات چیت سنی تھی۔ بروکنگز انسٹیٹیوٹ کی تجزیہ کار ایلن کیمریک کا کہنا ہے،
It was clear that he has had coaching from his lawyers.
یہ واضح ہے کہ انہوں نے وکلا سے مشاورت کی، لیکن انہوں نے انتہائی محتاط انداز میں صرف اپنی ذات کے بارے میں وضاحت کی ہے، ملاقات میں شامل دوسرے ارکان کے بارے میں کوئی واضح بات نہیں کی ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے بعض قانون ساز ارکان کا کہنا ہے کہ کشنر نے سوالات کے جواب دینے کے بجائے مزید سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ڈیموکریٹ سینیٹر رون وائڈن کا کہنا ہے کہ کشنر کو کھلی سماعت میں حلفیہ شہادت دینی چاہیے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور ہم ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی اور برنی سینڈرز کے حامی علی اکبر مرزا سے ابتدا کرتے ہیں، یہ کانگریس کے لیے امیدوار بھی رہے ہیں، نیو یارک میں ہوتے ہیں۔ علی اکبر مرزا، یہ بتائیں کہ ابھی آج ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس مل کر کانگریس میں روس کے خلاف سینکشنز پاس کریں گے، آپ کے علم میں ہے کہ ٹرمپ پر الزام ہے کہ انہوں نے روس کی مدد کے ساتھ اقتدار حاصل کیا، یہ وائٹ ہاؤس کے لیے کتنا بڑا ایک دھچکا ہے؟
دیکھیں، جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ ٹرمپ کیمپین اور رشین گورنمنٹ کے درمیان کوئی کلوژن تھا، تو اس سلسلے میں تحقیقات ہو رہی ہے اور گفتگو ہو رہی ہے اور شہادتیں لی جا رہی ہیں، اور جب تک مولرز رپورٹ سامنے نہ آئے شواہد کے ساتھ، کیونکہ ابھی تک باتیں زیادہ ہیں اور ٹھوس ثبوت سالڈ یا جسے اسموکنگ گن کہا جاتا ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے۔ لیکن جہاں تک سینکشنز کا تعلق، لیکن ایک جنرل کنسنسس ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کے درمیان، امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز کے درمیان اور سیاسی حلقوں میں بھی، لیکن مختلف وجوہات کی بنیاد پر جس میں سیاست بھی کار فرما ہے، کہ کوئی نہ کوئی رشیا نے یقیناً ایک نیگیٹو رول ادا کیا ہے الیکشنز کو متاثر کرنے کے لیے، چاہے وہ الیکشنز کو براہ راست متاثر نہ کیا ہو بلکہ رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے ٹرمپ کے فیور میں یا ہلری کلنٹن کے خلاف کردار ادا کیا گیا۔ تو اس سلسلے میں جو ایک سینکشنز کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے، تو یقیناً ایک دھچکا تو ہے، اس لیے کہ ٹرمپ کی یہ خواہش رہی ہے کہ رشیا کے ساتھ بہتر تعلقات ہوں، اور جس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے امریکہ کو کہ ہر ملک کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں تاکہ دنیا میں، اور آنیسٹلی اور سنسیئرٹی کے ساتھ یہ کوشش ہونی چاہیے تاکہ دنیا میں امن کو فروغ ملے، بالخصوص سیریا میں، مشرق وسطی میں، ایسٹرن یورپ اور دوسری کنٹریز میں۔ لیکن جہاں کانگریس اس سلسلے میں پیش رفت کر رہی ہے، وہاں کانگریس مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اس موضوع پہ کیوں خاموش ہے کہ کانگریس میں ایک بل جو کانگریس وومن تلسی گیبرٹ نے پیش کیا ہوا ہے، جو برنی سینڈرز کی سپورٹر رہی ہیں، کہ स्टॉप आर्मिंग द टेररिस्ट एक्ट. इस एक्ट पे आखिर कांग्रेस क्यों नहीं काम कर रही और सिर्फ 15 स्पॉन्सर इसको मिले हैं, जबकि ये इतना मुहिबुल वतन किस्म का बिल है कि जिसमें सिर्फ ये कहा जा रहा है कि अमरीका दहशतगर्दों बिलखसूस अलकायदा अल नुसरा और दूसरी जिहादी तनसीमों की मदद खत्म कर दे और CIA के प्रोग्राम ऐसे जिसमें इनको बराह रास्त मदद दी गई है, जो तुलसी गैबर्ट ने चैनल्स पे भी आके कहा है. तो इस बिल में आखिर पेशरफ क्यों नहीं हो रही, ये बड़ी सोचने की बात है. और हमें इस सियासी बातों और ये जो सनसनी खेज रोजाना 24/7 मीडिया पे खबरें पेश की जा रही हैं, इससे हटकर हमें हकायक पे भी गौर करना पड़ेगा.
हम लौटते हैं रूस के खिलाफ जो एनर्जी के सैंक्शंस हैं उसके हवाले से. तलत रशीद ने हमें ज्वाइन किया है, डोनाल्ड ट्रंप की हामी हैं. तलत रशीद, आप शिकागो में हैं, बताएं कि अमेरिका में जो तेल और गैस की कंपनियां हैं उनको बाहर के ये सैंक्शंस में से थोड़ी सी छूट मिली है, आपके ख्याल में ये ट्रंप के लिए कितना बड़ी फतह है?
देखिए, जो ट्रंप जो भी कर रहे हैं वो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं. अब अगर आप देखें जो सैंक्शन है, ईरान देख लें, आप कोरिया देख लें, नॉर्थ कोरिया देख लें या रशिया देख लें, वो जो भी बात करते हैं वो बिजनेसेस से पहले उनसे बात करते हैं, उसके बाद जो भी डिसीजन लेते हैं. और आपको पता है कि जो सैंक्शन जो हर्ट होगी, गैस का तो खैर ठीक है थोड़ी सैंक्शन में फायदा हुआ, लेकिन ऑन द कंट्ररी जो जो एक्चुअल टॉपिक जो आपने कहा था कि जो सैंक्शन जो आज बाइपार्टिसन बिल जो पेश किया जाएगा सेनेट के अंदर के रशिया के ऊपर सैंक्शन जो है उनको थोड़ी सी रिलीफ मिलनी चाहिए, नॉर्थ कोरिया जो है या जो क्या कहते हैं नॉर्थ कोरिया समझ में वो क्या है वो दूसरा मैं भूल रहा हूँ मैं, मतलब इनके तीनों के खिलाफ जो सैंक्शन है उनमें थोड़ी सी रिलेक्टेंस वो इसलिए दिखा रहे हैं ताकि ये जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ये नहीं चाहते कि सैंक्शन से उनके जो बिजनेस है उस पर फर्क पड़े. और ये चीजें जो है इसी वजह से आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बाइपार्टिसन बिल है इवन दो वो अप्रूव हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, लेकिन ये कि वो वीटो प्रूफ भी होगा, ये भी कहा जा रहा है कि उसमें इतने वोट हैं कि डोनाल्ड ट्रंप वीटो भी करते भी हैं तब भी उसका कोई असर नहीं पड़ेगा. तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी बिल पार्टिसन हो रहा है ये एक बार सर बहुत अच्छी बात की कि हम लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, बाकी इतनी जो इम्पोर्टेंट जो मामलात हैं उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हो रही, बस रशिया के पीछे पड़े हुए हैं हम लोग.
हमारे पास एक मिनट है, लेकिन अली अकबर मिर्जा, अफगानिस्तान की तरफ आप कोई नई पॉलिसी देखते हैं अमरीका की तरफ से आते हुए? अली अकबर मिर्जा
है, वो है कि पाकिस्तान में दबाव का इजाफा, अफगानिस्तान में फौजों का इजाफा, कोई समझ में ना आने वाली बात है. इसलिए कि एक तरफ आप दहशतगर्दों को और उनके हामी मुल्कों को के साथ दोस्ती भी करते हैं, उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स के असलाह भी देते हैं, दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि अफगानिस्तान में भी अमन पैदा हो जाए. तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम अपनी बातों और अमल में सिंसियर और ऑनेस्ट नहीं होंगे तो अमेरिका की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आएगी. मैंने कहा कि तुलसी गैबर्ट ने जो बिल पेश किया है कि स्टॉप आर्मिंग टेररिस्ट, उस बिल को पास होना चाहिए. ये एक बहुत ही गलत इकदाम है कि हमें एक तरफ तो सारी दुनिया में अलकायदा का नाम लेके दहशतगर्दों से दुनिया भर को डराएं और मुसलमानों को बदनाम करें, और दूसरी तरफ जो है उन्हीं दहशतगर्दों को हम असलाह भी दें और उन मुमालिक को भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स के असलाह की डील करें जो उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं.
जी, हम चाहते थे कि रिपब्लिकन पार्टी के तलत रशीद को सुने, लेकिन क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हुआ, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ डॉक्टर शेरशाह सैयद का जो स्टूडियो में मौजूद थे और उन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की. हमारे साथ थे तलत रशीद, रिपब्लिकन पार्टी के हामी, ट्रंप के हामी, शिकागो में होते हैं, और उनके साथ थे डेमोक्रेटिक पार्टी के अली अकबर मिर्जा जो न्यूयॉर्क में होते हैं. इस प्रोग्राम के इंजीनियर थे मीशा डुबिंस्की, प्रोड्यूसर अंजुम हेरल गिल. वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूं नफीसा हुद भाई. सुनने का शुक्रिया और खुदा हाफिज.
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे,
اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں۔